مرشد محبوب سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی
عارف اللہ مجدد زمانہ
حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اکبر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے، وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے، حسن بتا سے جو دل آباد کر رہا ہے، حسن بتا سے جو دل آباد کر رہا ہے، وہ اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے، وہ اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے، حسن بتا سے جو دل آباد کر رہا ہے، حسن بتا سے جو دل آباد کر رہا ہے، وہ اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے، وہ اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے، جو نفس کو گناہوں سے شاد کر رہا ہے. شاد معنی خوش کر رہا ہے، گناہ گناہ کی عارضی لذت سے مزہ لے رہا ہے، عارضی لذت لے رہا ہے. جو نفس کو گناہوں سے شاد کر رہا ہے، وہ روح کو معذب ناشاد کر رہا ہے. ایک طرف عارضی لذت ہے گناہوں کی، اور ایک اس کا انجام کیا ہے کہ روح پر عذاب کی کیفیت ہے، دوزخی کی کیفیت ہے. مولانا رومی کا شعر حضرت والا بارہا پڑھا کرتے تھے کہ گر گرفتار صفات بدشدی، ہم چو دوزخ ہم عذاب سرمدی. اگر تم ایک بھی بری عادت میں مبتلا ہو، گناہوں میں مبتلا ہو، تو تم کو دوزخ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، تمہاری ذات خود دوزخ بن جائے گی. گناہوں میں ابتلا، دوزخ میں یعنی دوزخی حیات ہے اس کی. لا یموت فیہا ولا یحیا، یعنی جو ان حسینوں سے دل لگاتا ہے، چاہے وہ براہ راست ان سے دل لگائے یا نیٹ کیبل سے دیکھ دیکھ کے مفت میں، تصور میں اپنے ایمان کو اور اپنی صحت کو برباد کرے کسی بھی طرح سے، چاہے اور کسی طرح سے عشق و معاشقہ کرے، تو یہ حسن بتا سے جو دل لگاتا ہے اس کی حیات کیسی ہوتی ہے؟ لا یموت فیہا ولا یحیا کے مثل، کہ نہ وہ زندہ ہے نہ وہ مرا ہوا ہے، معذب ہو جاتا ہے، عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عشق مجازی عذاب الہی ہے، عذاب الہی ہے. جس پر عذاب الہی آنا ہوتا ہے وہ اس میں گرفتار ہو جاتا ہے. یہ مقصد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جان کر نعوذ باللہ کسی کو عذاب میں مبتلا کرتے ہیں، بلکہ یہ حرکت، یہ فعل ایسا ہے کہ جو اس سے بچتا نہیں ہے، عذاب الہی کو دعوت دیتا ہے. الا من تاب، اگر توبہ کر لے اور اس سے باز آ جائے. ناشاد مانے ناخوش کرنا، اس کے وہ آدمی کبھی خوش رہ نہیں سکتا جو حسینوں سے دل لگاتا ہے، نامحرموں سے دل لگاتا ہے، کبھی خوش نہیں رہ سکتا. جو نفس کو گناہوں سے شاد کر رہا ہے، جو نفس کو گناہوں سے شاد کر رہا ہے، وہ روح کو معذب ناشاد کر رہا ہے، وہ روح کو معذب ناشاد کر رہا ہے، حسن بتا سے جو دل آباد کر رہا ہے، وہ اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے. اب دیکھیے، یہ تو حیات ان لوگوں کی جو غیروں سے دل لگاتے ہیں، فنا ہونے والی لاشوں سے دل لگاتے ہیں، مردہ لاشوں سے. اور جو اولیاء اللہ ہیں ان کی کیسی زندگی ہے؟ وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے، وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے
کون 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 پڑھ رہا ہے ساتھ میں آپ کی آواز اور یہ زندہ دلی کی علامت ہے اور اپنے مربی سے محبت کی علامت ہے مناسبت کی علامت ہے
وہ دل میرا یہ مطلب نہیں کہ سارے اشعار سبھی پڑھیں لیکن یہ دل کی بات ہوتی ہے میں نے تو ان سے نہیں کہا پڑھنے کو پڑھ رہے ہیں تو یہ علامت ہے محبت کی اور عقل سلیم کی سلیم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں
وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے
اللہ سے تعلق مضبوط ہو گیا تو اب نہ صرف یہ کہ وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے بلکہ اس کی یاد سے دوسرے بھی دل جو ہے وہ اللہ کو یاد کرنے لگے اجڑے ہوئے دل آباد ہو گئے اللہ کی یاد سے آباد ہو گئے سیراب ہو گئے اللہ کی محبت سے جب کسی کو اللہ تعالیٰ اپنا تعلق نصیب فرماتے ہیں نہ صرف یہ کہ خود وہ ترقی پاتا ہے بلکہ اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے بھی اس سے فیض اٹھاتے ہیں وہ بھی اللہ والے بن جاتے ہیں ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو کنویں کے اندر اگر 20 ڈولیں گر گئی ہیں ڈور ان کی ٹوٹ گئی ہے ڈول سے پانی نکالتے ہیں ڈول کی رسی ٹوٹ گئی ہے اب ڈول کنویں کے اندر ہے 20 ڈولے ہیں سب مل کے بھی باہر نہیں نکل سکتے کیا طریقہ ہے کہ کوئی باہر سے ڈول ڈالے رسی مضبوط اور اس میں کانٹا ہو ان کو وہ پھنسا کر وہ ڈول باہر والا اس ڈول کو نکال سکتا ہے خود ڈول کتنا بھی اچھل کود مچائے لیکن باہر نہیں نکل سکتے 20 ڈولے بھی مل کر اپنی طاقت استعمال کریں کنویں سے باہر نہیں آ سکتے تو دنیا کی محبت میں پھنسے ہوئے دل ان حسینوں غیر اللہ میں پھنسے ہوئے دل ان کو کون نکالے گا جو ان غیر اللہ سے پاک ہو چکا ہو باہر ہو اس زمینی آدمی نہ ہو بلکہ آسمانی آدمی ہو اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو پھر وہ باہر سے ڈول ڈالے گا وہ کھینچے گا اس کو شیخ وہ ہے کہ جو غیر اللہ میں پھنسے ہوئے دلوں کو ایک ایک کر کے نکالتا ہے دور کیونکہ وہ دنیا کی محبت سے آزاد ہو چکا ہے یا آزاد ہے یا آزاد ہو چکا اب وہ آزاد آدمی قیدی کو چھڑا سکتا ہے نا قیدی جیل میں کتنا بھی اچھل کود کریں آزاد نہیں ہو سکتے باہر سے کوئی آئے گا تو ان کو آزاد کرے گا تو ایسا شیخ پکڑ لو جو غیر اللہ سے آزاد ہو پاک ہو اس کا ہاتھ پکڑ لو اس کا دامن مضبوطی سے پکڑ لو وہ تم کو نکالے گا باہر
وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے
لیکن بیٹھے بیٹھائے کام نہیں ہوگا کل ہمارے دو دوست آئے وہاں سے لیاری کی طرف سے دوپہر کو آئے وہ بےچارے کام کرتے ہیں دور بھی رہتے ہیں کہنے لگے کہ دل میں آپ کی ہر وقت یاد رہتی ہے بہت آپ کی یاد آتی رہتی ہے ہم نے کہا کہ میاں ہو امریکہ میں بیوی ہو کراچی میں نکاح تو ہو گیا دونوں ایک دوسرے کو یاد کر رہے ہیں لیکن حاصل کچھ ہوگا تو بھائی ملو بھی ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو ایسی ہنسنے اچھا تو بھائی صحیح بات ہے نا کوئی اولاد تو نہیں ہوگی اولاد جب ہی ہوگی جب ملاقات ہوگی تو ایسی ہمارے حضرت فرماتے تھے دیکھو محبت منہ سے لفظ ادا کرو محبت ہونٹ ملے کہ نہیں ملے میم میں بھی ہونٹ ملے با میں بھی ہونٹ ملے کوئی ایسا شخص ہے کوئی اہل زبان کوئی ماہر زبانیات وہ بتائے کہ ہم محبت کو دو ہونٹ ملائے بغیر ہم ادا کر سکتے ہیں کوئی ہے ایسا جب تک ہونٹ ملیں گے نہیں لفظ محبت بھی ادا نہیں ہوگا اس کی لغت میں بھی ملاقات ہے تو ملاقات سے کام بنتا ہے اب یہ آئے ماشاءاللہ کل یہ بھی آئے یہ عبد الرحمان آئے اور بھی دو دوست آئے تھے یہ کیا نام ہے ان کا محمد اسماعیل اور فہیم الدین اب یاد ہو گیا نام آپ کا اب آپ بتائیے آپ کچھ فائدہ ہوا آنے کا
دیکھیں کہہ رہے ہیں بہت بہت فائدہ ہوا یا نہیں ہوا ہے، ایسے کر کے کہیں ورنہ کچھ کہے گا کہ نہیں کہہ رہے ہیں. تو افریقہ میں ایک قوم ہے قبیلے وہاں پہ الگ الگ ان کے اشارے عجیب عجیب اشارے ہوتے ہیں، وہ دوسرے اشارے تو میں نہیں بتا سکتا، لیکن ایک اشارہ یہ ہے کہ وہ جب ان سے پوچھو کہ بات سمجھ میں آئی تو ان کے یہاں ایسے ہلانے کے بجائے یہ قاعدہ یوں بکری جیسے پٹ پٹ کرتی ہے نا وہ ایسے سر ہلاتے ہیں، اس کا یہ اشارہ ہوتا ہے کہ ہاں بات سمجھ میں آ گئی. تو ایک استاد یہاں سے نئے نئے گئے وہاں، تو جب پوچھے وہ عربی میں سبق پڑھا رہے ہیں وہ پوچھے بات سمجھ میں آئی ہوں، ایسے سر ہلا دیا، ارے بھائی نہیں مشکل سے بات سمجھائی تو سمجھ میں نہیں آ رہی، پھر دوبارہ سمجھائی پھر بھائی اب سمجھ میں آ گئی، پھر وہی اشارہ کیونکہ ان کے تھا یہ اشارہ کہ ہاں سمجھ بالکل سمجھ میں آ گئی مگر منہ سے کچھ نہ کہیں بس اشارہ کریں. تنگ آ گئے وہ کہ جا کے شکایت کری کہ بھائی میں تو تھک گیا میں ان کو نہیں پڑھا سکتا. انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہ جب میں پوچھ رہا ہوں کہہ رہی ہوں. ارے بھائی یہاں اشارہ یہی ہے ایسے کرنے کا، تو اس کا مطلب ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی. تو اب آپ نے سر ہلایا ایسے تو سمجھ میں آیا کہ ہاں فائدہ ہوا. ہاں تو شیخ سے ملاقات بھی کرو، شیخ کے ساتھ اٹھو بیٹھو پھر تمہیں پتہ چلے گا، پھر کچھ حاصل ہوگا. محض یاد کر لینا، یاد کرنے سے بھی نفع ہوتا ہے. اللہ والوں کی یاد حدیث پاک ہے اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، ایسی اللہ والوں کی یاد بھی اگر آ جائے تو اللہ یاد آ جاتا ہے. تو یہ بھی تو عبادت ہے، ہم لوگ اس کو عبادت ہی نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں بس تسبیح جب تک لے کے نہ بیٹھو عبادت نہیں کی. اللہ والوں کو دیکھنا کتنی بڑی عبادت ہے. کل بھی ہم نے یہ مضمون حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا کہ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ یہ جو شعر ہے کہ یک زمانے صحبت با اولیاء بہترز صد سال طاعت بے ریا، سو سال کی بے ریا عبادت سے افضل کہا گیا ہے تھوڑی دیر اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ جانا یا اللہ والوں کے غلاموں کے ساتھ بیٹھ جانا. تو حضرت مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ جو مولانا تقی عثمانی صاحب کے والد ماجد تھے، وہ حضرت حکیم الامت سے پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ سو سال کچھ زیادہ نہیں کہہ دیا شاعر نے؟ تو حکیم الامت اپنے وقت کے بڑے مجدد جن کی یہ آج کل بہشتی زیور یہ سب کتنی 1500 تصانیف ہیں اور قیامت تک ان کی تعلیمات ان شاء اللہ تعالی چلتی رہیں گی. اور خود حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ میری یہ تعلیمات آنے والے مجدد بھی انہی تعلیمات پر چلیں گے. ہر صدی کے سرے پر حدیث پاک میں ہے کہ ہر صدی کے سرے پر ایک مجدد بھیجا جاتا ہے جو لوگوں کو بھولے ہوئے احکامات کی تجدید کرا دیتا ہے، ایجاد نہیں کرتا. جیسے آج کل نئی نئی ایجادیں ہو رہی ہیں، نعت شریف قوالیاں ڈولک اور باجے کے ساتھ چل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، پٹاخے بازیاں ہو رہی ہیں، حلوے تقسیم ہو رہے ہیں، جلسے جلوس ہو رہے ہیں، یہ ہمارے دین میں تو کہیں ہے نہیں، یہ تو ایجادات ہیں. مجدد کیا کرتا ہے؟ تجدید کرتا ہے، یاد دلاتا ہے، اپنا وعدہ یاد دلاتا ہے، شریعت کے وہ احکامات جو امت کی نظر سے بھول جاتے ہیں وہ یاد دلاتا ہے کہ دیکھو بھائی یہ بھی شریعت کا حکم ہے، اب تم لوگ بھول گئے ہو واپس آ جاؤ اس پہ. تو فرمایا کہ وہ مجدد جو ہے قیامت تک آنے والے مجدد بھی میری ہی تعلیمات سے فائدہ اٹھائیں گے. وہ فرماتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ شاعر نے کم کہا ہے صد سال طاعت بے ریا، اس کو یوں ہونا چاہیے کہ یک زمانے صحبت با اولیاء بہترز لکھ سال طاعت بے ریا، لاکھ سال کی عبادت. اچھا کیا وجہ ہے؟ معنی بیان فرمائے کہ کیا وجہ ہے کہ لاکھ سال کی بات. بظاہر تو تقریر بھی شرط نہیں ہے اس میں، تقریر کہاں شرط ہے؟ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنا ان سے نفع اٹھانے میں تقریر اور بیان کی بھی شرط نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ ہر بات کی دلیل ہمارے حضرت نے قرآن و حدیث سے دی. دیکھو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. اور تقوی کا مخرج کیا ہے؟ کہاں سے تمہیں ملے گا؟ جیسے حدیث پاک میں ہے لکل شیء معدن و معدن التقوی قلوب العارفین، یہ ہر چیز کا ایک معدن ایک خزانہ ایک کان ہوتی ہے. سونا چاہیے تو سونے کی کان میں ملے گا، تانبا چاہیے تو تانبے کی کان، کوئلہ چاہیے تو کوئلے کی کان، تو ہر چیز اس کے کان سے ملتی ہے، حدیث پاک ہے. تو و معدن التقوی قلوب العارفین، تقوی کی کان کیا ہے؟ اللہ والوں کے دل، عارفین کے دل، ہے نا، اہل معرفت اہل محبت کے دل. تو یہاں فرمایا کونو مع الصادقین کے تقوی کہاں سے ملے گا؟ اللہ والوں کے پاس بیٹھے گا تو ملے گا، تو تم ان کے پاس بیٹھا کرو، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، ان کے ساتھ رہو. تو یہاں تقریر کی شرط کہاں ہے؟ کہ ان کی تقریر سنو، ان کا بیان سنو، ان کا ہے صرف بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ رہنا. تو اس یہ قرآن پاک کا حکم ہے اولیاء اللہ کی صحبت اور حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس زمانے میں یعنی اپنے زمانے میں آج سے 100 برس پہلے فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت کو میں فرض عین قرار دیتا ہوں اس زمانے فرض عین اس لیے کہ فرض کا مقدمہ بھی فرض ہوتا ہے سن رہے ہیں آپ مولوی صاحب کہ فرض کا مقدمہ بھی فرض ہوتا ہے اور اللہ والا بننا تقوی اختیار کرنا فرض عین ہے اور اس فرض عین کے حصول کا ذریعہ صحبت اولیاء ہے اس لیے جو مقصود ہے اس کا ذریعہ بھی فرض ہوگا مقصود بھی فرض ہے تو ذریعہ بھی اس کا مقصود ہوگا تو اس لیے فرمایا کہ فرض عین قرار دیتا ہوں اور یہ فرمایا کہ جو اپنی دنیا کمانے میں اتنا لگا ہوا ہو کہ ضرورت سے زائد کما رہا ہے صبح سے شام لگا ہوا ہے یعنی شام تک ضرورت پوری ہو گئی اس کی اور اتنا مل گیا کہ وہ اچھا گزر بسر کر سکتا ہے آرام سے پھر بھی وہ لگا ہوا ہے مال کی لالچ میں ایک پلاٹ ہو گیا تو دو پلاٹ بنا لوں دو پلاٹ ہو گئے تو تیسرا بھی خرید لوں ایک فیکٹری ہے تو دو ہو گئی تو تین کی لالچ انسان کے تو پیٹ کبھی بھرتا نہیں ہے نا وہ ہمارے حضرت نے فرمایا تھا جب زیادہ کمانے لگو گے تو پھر ایک صاحب نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت ایک فیکٹری ہو گئی ہے میری چل رہی ہے خوب اچھی اتنی کمائی ہو رہی ہے دل چاہ رہا ہے کہ ایک فیکٹری اور لگا لوں سوچ رہا ہوں کہ ایک فیکٹری اور لگا لوں تو حضرت نے فرمایا اگر زیادہ کمایا تو میری محفل سے جلدی جانے لگو گے ہے نا تو اس لیے جو آدمی لگا ہوا ہے ضرورت سے زائد ہے اور مال اتنا آ گیا ضرورت کے مطابق پھر بھی لگا ہوا ہے لالچ میں ہرس میں تو فرمایا اور اس کو اس حالت میں اہل اللہ کے پاس جانے کی دین سیکھنے کی فرصت نہیں ہے تو اس روزی کو میں ناجائز قرار دیتا ہوں اس لیے کہ تقوی حاصل کرنا فرض عین ہے اور یہ دنیا کی بقدر ضرورت مال حاصل کرنے کے باوجود یہ اس میں لگا ہوا ہے اور دین نہیں سیکھ رہا ہے کتنا خسارے میں ہے شخص بہرحال اس شعر کے معنی حضرت نے پھر یہ فرمایا کہ کیوں ہے کیا وجہ ہے تو فرمایا کہ اہل اللہ کی صحبت میں ایک خاص بات ہوتی ہے جس سے قلب میں یہ اثر پیدا سن لیجئے اس بات کو غور سے کہ اہل اللہ کی صحبت میں ایک خاص بات ہوتی ہے جس میں یہ اثر قلب میں ہو جاتا ہے کہ دائرہ مردودیت سے وہ خارج ہو جاتا ہے دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا پھر وہ دائرہ مردودیت سے خارج ہو جاتا ہے یعنی وہ کبھی پھر مردود نہیں ہوگا ان کی صحبت میں یہ خاص بات ہوتی ہے جس سے قلب میں یہ اثر پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ کبھی مردود نہیں ہوتا اب بتائیے اور عبادات میں بذات ہی یہ اثر نہیں ہے اس کی کیا دلیل ہے کہ شیطان نے لاکھوں سال عبادت کی سب جانتے ہیں فرشتوں کے ماحول میں رہا سب جانتے ہیں اس کے باوجود مردود ہوا کہ نہیں فرمایا کہ شیطان عابد بھی تھا اور عارف بھی تھا اور زاہد بھی تھا لیکن اللہ کا عاشق نہیں تھا جو عاشق ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کی مرضی پر فدا ہو جانا اس کا کام وہ اگر مگر نہیں لگاتا اس نے کہا انا خیر من جب اس کو سجدے کا حکم ہوا ساری مخلوق سجدے میں گر گئی اسی وقت کچھ پوچھ گچھ نہیں کی یہ نہیں دیکھا کہ آدم علیہ السلام مٹی کے ہیں اور ہم نور کے بنے ہوئے ہیں فرشتے تو نور کے تھے معصوم تھے کہا یہ مٹی خطا کا پتلا آپ نے بنایا ہے کیوں ہم سجدہ کریں بعد میں پوچھا بھی اللہ سے فرشتوں نے کہ یا اللہ آپ ایسی چیز پیدا کر رہے ہیں ایسا انسان کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں جا کے فساد مچائے گا تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا انی عالم ما لا تعلمون میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہم جانتے ہیں ہے نا پھر سب فرشتوں نے جیسے ہی حکم آیا سجدے کا فوراً ہی سجدے میں گر گئے یہ دیکھا کہ حکم کس کا ہے یہ نہیں دیکھا کہ کس کو سجدہ کر رہے ہیں یہ دیکھا کہ حکم کس کا ہے نا اسی طرح سے اس مثال کو سمجھانے کے لیے ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے شاہ محمود ایک بادشاہ تھا اس کا قصہ سنایا کہ شاہ محمود کا غلام تھا ایاز بہت ہی عاشق تھا شاہ کا وفادار تھا تو ایک دفعہ کیونکہ وزراء جو ہے آپس میں حسد رکھتے ہیں ایک دوسرے سے تو ایاز کیونکہ بادشاہ کا بہت ہی منہ چڑھا ہوا تھا بہت ہی وفادار تھا بہت ہی قریب تھا سب سے قریب تھا وہ تو اکثر وزراء کو اس سے حسد رہتا تھا تو کسی نہ کسی طرح اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے تھے بہرحال بادشاہ نے اس کی وفاداری دکھانے کو اس کا عشق محبت دکھانے کو تو ایک دفعہ کیا کیا کہ دربار کے اندر سونے چاندی کے ڈھیر لگوا دیے خزانے سے قیمتی موتی لا کے ایک طرف رکھ دیے کہیں وزارتوں کی کرسیاں رکھ دیں کہیں جو ہے حسین لڑکیاں رکھ دیں کہیں کچھ رکھ دیا کہیں کچھ اور اعلان کر دیا سب وزراء کو بلا کے سب درباریوں کو بلا کے کہ آج جو شخص جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کی ہو جائے گی بس جیسے ہی بادشاہ نے اعلان کیا ہر آدمی دور پڑا کسی کو کرسی کی وزارت کی نشہ تھا کسی کو حسین لڑکیوں کا عشق تھا، کوئی ان پہ مرتا تھا، کسی کو مال و دولت کی حرص تھی، تو جس کی جو حرص تھی اس نے اس پہ جا کر ہاتھ رکھ دیا. ادھر ایاز کو دیکھو، ایاز نے کیا کیا کہ بادشاہ کے جب پیچھے جا کر اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ دیا. کہا کہ یہ کیا حرکت، ارے اتنی دولت لوٹی پڑ رہی ہے بے وقوف آدمی، یہ دولت ہے، یہ سونا ہے، یہ چاندی ہے، جواہرات چمتی چمتی ہے، اور یہ لڑکیاں ہیں حسین حسین، دیکھو تم ان پہ ہاتھ رکھنے کے بجائے میرے پاس آ رہے ہو، میں تو بوڑھا ہو رہا ہوں، تو مجھے لے کے کیا کرے گا؟ اس نے کہا کہ حضور اگر آپ میرے ہو گئے تو یہ سارے وزیر کل میری بوٹ پالش کریں گے، مجھے تو آپ چاہیے، ہے نا. اسی طرح ایک مثال یہ فرمائی کہ بادشاہ نے ایک دفعہ ایک بہت ہی قیمتی اور نادر جوہر تو ہیرا وہ منگا کر درمیان میں رکھا اور سب کے سب میں اعلان کر دیا کہ جو اس ہیرے کو توڑے گا اس کو ہم جو ہے وہ انعام دیں گے. اب سارے ایوان میں شور مچ گیا کہ یہ تو وہ نادر یاقوت ہے یا ہیرا ہے کہ جو ساری دنیا میں نایاب ملتا ہی نہیں، اکیلا ایک انوکھا ہے. بادشاہ یقیناً ہمارا امتحان لے رہا ہے عقل مندی کا کہ ہم کون احمق ہوگا جو اس کو توڑے گا. تو سب نے انکار کر دیا. اب بادشاہ نے ایاز کو دیکھا کہ ایاز دیکھو تو جاؤ اس کو توڑو. ایاز نے جیسے ہی بادشاہ کا حکم سنا فوراً جا کر پتھر اٹھایا اور اس کو چکنا چور کر دیا اور سارے ایوان میں شور مچ گیا کہ یہ تو بالکل ناشکر ہے، یہ بہت ہی بدتمیز اور بیوقوف آدمی ہے یہ ایاز کہ اس نے اتنا قیمتی ہیرا توڑ دیا. تو جب یہ شور مچنے لگا تو بادشاہ نے خود ایاز سے کہا کہ ایاز تم جو ہے ان کو جواب دو کہ تم نے کیوں یہ ہیرا توڑا. تو ایاز نے جو غلام تھا اس نے جواب دیا کہ کہا کہ گفت ایاز ہے مہتران نامور، مہتران مانے وزیرو، اے میرے محترم وزیرو، گفت ایاز ہے مہتران نامور، امر شاہ بہتر بقیمت یا گوہر، کہ شاہ کا حکم تمہاری نظر میں قیمتی ہے یا یہ ہیرا جو مٹی سے برآمد ہوا ہے یہ قیمتی ہے؟ کس کا حکم قیمتی ہے؟ دیکھو حکم کس نے دیا ہے، بادشاہ نے حکم دیا ہے، اس کا حکم قیمتی ہے، یہ دیکھو کہ حکم کس کا ہے. اسی طرح تمام مخلوق نے فرشتوں نے اللہ کا حکم دیکھا کہ حکم احکم الحاکمین کا ہے، بس کس کو سجدہ کر رہے ہیں، ہمیں اس سے کیا، ہمیں تو اپنے محبوب پاک کے حکم سے کام ہے کہ وہ حکم دے رہے ہیں شرعی پردے کا، وہ حکم دے رہے ہیں نگاہ کی حفاظت کا، وہ حکم دے رہے ہیں سارے رشتوں کے اور یہ سارے جو شرعی احکامات ہیں سب وہ دے رہے ہیں، ہمیں تو ان کا حکم ماننا ہے، اگر مگر کیا چیز ہے. تو شیطان نے کیا لگایا، انا خیر من، اڑ گیا کہ میں تو آگ کے کرے سے ہوں، آگ اوپر ہوتی ہے مٹی نیچے ہوتی ہے، مٹی کمتر ہے، میں کیوں آپ مجھ سے سجدہ کرا رہے ہیں ایک کمتر چیز کو، دیکھا آپ نے. تو یہ اگر مگر لگانا اور یہ دلیل لگانا اس کو مردودیت اس کو ہو گئی، ہمیشہ کی جہنم، ہمیشہ کے لیے دربار سے اس کا اخراج کر دیا گیا، ناپسند کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو. تو یہ دائرہ مردودیت ہے، اس مردودیت سے حفاظت ہو جاتی ہے. تو یہ کتنی بڑی عبادت ہے جو لاکھوں سال کی عبادت کے باوجود وہ مردود ہونے سے نہ بچ سکا. تو ہم اپنی عبادت کو کس کھاتے میں لے جائیں گے بھائی؟ تو یہ عبادت ہے کہ نہیں؟ فرمایا کہ اہل اللہ کی صحبت میں یہ خاص بات ہوتی ہے کہ اس سے قلب میں وہ اثر پیدا ہو جاتا ہے، وہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ جس سے انسان مردودیت سے بچ جاتا ہے. اس لیے یہ اس کو تعلق سالتات بیریا کہا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے، اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے، حسن بتاں سے جو دل آباد کر رہا ہے. اس نے بتاں، یہ ننگی فلمیں ڈرامے، بچے کو تو داخل کرا دیا مدرسے میں اور خود بیٹھ کے ڈرامے دیکھ رہے ہیں، ہے نا، اور چاہتے ہیں کہ بچہ تو ہمارا علامہ بنے، ہم زلامہ بنے رہیں، زلامہ ظلم کرنے والے، اندھیری زندگی ہماری ہو. اور پھر جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے پھر حیران ہوتے ہیں کہ ہم نے تو بچے کو مدرسے میں ڈالا، حفظ کرایا اور صحبت میں بھی ہم جایا کرتے تھے، پھر یہ بچے ہمارے کیوں خراب ہو گئے، کیوں غلط راستے پہ چلے گئے، ہاں مدرسوں کو بدنام کرتے ہیں. یہ اپنے افعال کو نہیں دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے کیا ماحول بچوں کو دیا، کیسی تربیت ہم نے بچوں کو دی، جہاں فرمائش ہوئی وہاں بچوں کو موبائل لا کے دے دیا اور کارٹون دیکھ رہے ہیں. میں بار بار بتاتا رہتا ہوں کہ کارٹون کو معمولی نقصان مت سمجھیں، کارٹون بہت بڑا زہر ہے، بہت بڑا زہر ہے۔ کاش کہ ہمارے دل میں یہ بات اتر جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بچے ہی تو ہیں، چھوٹی موٹی کہانیاں ہیں، کارٹون ہیں، بچے خوش ہو رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، چلو کوئی بات نہیں۔ سب سے بڑا زہر یہی ہے۔ بات بات کی بات بار ہی عرض کرتا ہوں کہ دیکھو جیسا بیج ڈالو گے ویسا درخت نکلے گا کہ نہیں؟ بیج کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، کتنا بے حقیقت ہوتا ہے، لیکن جب اس کو زمین میں بویا جاتا ہے تو جس چیز کا بیج بوو گے وہی تو نکلے گا۔ اگر نیم کا بیج بوو گے تو نیم کڑوا نیم نکلے گا، اس میں سے آم تو میٹھا نہیں نکلے گا۔ جب بیج تم بچوں کی بنیاد میں کارٹون ڈال رہے ہو، غیروں کا کلچر ڈال رہے ہو، کافروں کا کلچر، یہود و نصارہ کا کلچر ڈال رہے ہو، اس میں وہ شروع ہی سے چما چاٹی دکھاتے ہیں لڑکوں کی لڑکیوں کی، کیا ہوتا ہے اس کے اندر؟ اتنی گندی حرکتیں ہوتی ہیں، وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں، عقل خراب ہو چکی ہے۔ وہ کہتے کہ بھئی یہ ایسی کہانی ہے، بس اچھل کود ہے، کوئی بات نہیں، بچے ذرا خوش ہو لیں گے۔ سارا کلچر، ان کے کپڑے، ان کے ہولیے، ذرا غور تو کرو کیا دکھا رہے ہیں وہ، کیا تم بچوں کو دے رہے ہو؟ اب بیج ڈالا نیم کا، اب کہہ رہے ہو کہ ارے اس میں آم کیوں نہیں نکل رہا ہے، یہ کڑوا کیوں ہے، یہ ہماری نافرمانی بچہ کیوں کر رہا ہے، بے ادبی کیوں کر رہا ہے، بدتمیزی ہم سے کیوں کر رہا ہے، ہماری فرما برداری کیوں نہیں کر رہا، گالیاں کیوں دے رہا ہے؟ میں نے اپنے کانوں سے اپنے ماں باپ کو، بچوں کو اپنے ماں باپ کو ماں کی گالی دیتے سنا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ انجام ہے ان چیزوں کا میرے دوستو۔ ہوش میں آئے ہم لوگ، ہوش میں آئے، آنکھیں کھولیں کہ ہم بچوں کو اپنے زہر کھلا کر پھر حیرت کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہلاک ہو رہے ہیں، کیوں غلط راستے پہ جا رہے ہیں۔ بھائی اگر تم نے حفظ نہیں کرانا، نہیں کراؤ، مدرسے میں نہیں ڈالنا، نہیں کراؤ، کوئی فرض عین تو نہیں ہے حفظ کرانا، نہ ہی عالم بنانا فرض عین ہے۔ ہاں تم بس تقویٰ سکھاؤ کہ گناہوں سے بچنا، علم کا بھی مقصود یہی ہے اور حفظ کرنے کا بھی مقصود یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات تو پتہ چلے جائیں ہمیں کہ ہمارے سینے میں کیا ہے۔ حامل قرآن، آج حافظ بچے کی وہ قدر ہی نہیں ہے، اسکول والوں کو ٹافیاں مل رہی ہیں، ان کو ان کے فنکشن ہو رہے ہیں، ان کی پکنک بھی ہو رہی ہے، اچھل کود بھی ہو رہی ہے، اور حافظ بچے کو کیا مل رہا ہے؟ ڈنڈے مل رہے ہیں، پٹائیاں ہو رہی ہیں، سزائیں مل رہی ہیں، اتنا اس کے ساتھ کچھ کیا کچھ کر جاتے ہیں اس اساتذہ۔ لیکن ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بڑا بہت زبردست بیان فرمایا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ بچوں کو مظالم کر رہے ہیں اور ان پر ڈنڈے سے پٹائی کر رہے ہیں، جو شرعی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے گا، ان کی پٹائی ہوگی وہاں پر۔ تو خبردار ہو جاؤ، بچوں کو مارو مت، شرعی حدود سے تجاوز مت کرو۔ بچوں کو سزا دینے کی شرعی حد ہے، طریقے ہیں، تدابیر ہیں، اس کو اپنے مربی سے پوچھو کہ بچے شرارت کرتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، پھر اس لیے ان کو مارنا پڑتا ہے، تو مارنے کے بجائے پھر ان کو ہم کیا سزا دیں، کس طریقے سے ان کو راہ راست پہ لے کے آئیں۔ تو جہاں اساتذہ کی ذمہ داری ہے، وہاں ماں باپ کی بھی بڑی ذمہ داری ہے کہ بچے کو کیا ماحول ہم دے رہے ہیں۔ رات کو ہم جلدی سلا رہے ہیں کہ یا ہم شادیوں بیاہوں میں غیر شرعی تقریبات میں جا رہے ہیں اور کارٹون دکھا رہے ہیں اور ڈرامے دکھا رہے ہیں، اور بچے کو اگر بچہ چاہتا ہے دیکھنا، بعض ماں باپ نہیں دیکھنے دیتے، خود دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، خود جب دیکھ رہے ہیں تو تمہارے بچوں میں وہی اثرات آئیں گے، وہ بھی پھر تمہارے ڈنڈے، جب تک ڈنڈا ہوگا وہ بچے رہیں گے، جیسے ہی ڈنڈا ہٹے گا کل تم بھی دنیا سے جاؤ گے، پھر وہ کیا کریں گے؟ پھر وہ بالکل آپے سے باہر ہو جائیں گے۔ تو یہ چیزیں جو ہے، یہ خود بھی ذرا اپنا ہوش سنبھالے ہم کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اس نے بتا میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں کہ یعنی غیر اللہ سے دل لگانا، گندی فلمیں دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، گانے بجانے میں مشغول ہونا، یہ سارے گناہ کبیرہ اور حرام ہیں، اور ان سے دل لگانے والا دل کو اپنے برباد کر رہا ہے، زندگی کو برباد کر رہا ہے۔
جو یاد کر رہا ہے مولا کو اپنے دل میں، جو یاد کر رہا ہے مولا کو اپنے دل میں، سمجھے کہ اس کا مولا بھی یاد کر رہا ہے، سمجھے کہ اس کا مولا بھی یاد کر رہا ہے۔
ایک بزرگ اٹھے اور کہا کہ ایک اس کی ان کی ایک باندی تھی، رات کو اٹھی اور اللہ سے فریاد کر رہی ہے تہجد میں کہ اللہ جو محبت آپ کو مجھ سے ہے اس کا صدقہ میرا فلاں فلاں کام بنا دیجیے۔ بزرگ نے کہا کہ یہ تو کیسے کہہ سکتی ہے کہ اللہ کو تجھ سے محبت ہے؟ بھائی تو یہ کہے کہ مجھے اللہ جو محبت آپ سے ہے۔ کہا کہ بھائی اللہ پہلے محبت کرتے ہیں تبھی تو بندہ محبت کرتا ہے، وہ پہلے یاد کرتے ہیں۔ کہا کیا ثبوت؟ کہا قرآن پاک میں فذکرونی اذکرکم، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، ہے نا؟
تو اگر میں اللہ کو یاد کر رہی ہوں تو یقیناً میرے اللہ مجھے اس وقت یاد کر رہا ہے. فذکرونی اذکرکم. اچھا اس کی تفسیر کیا ہے فذکرونی اذکرکم؟ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ تو ہمیں معلوم ہے, ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ کی یاد ہے, زکات دے رہے ہیں یہ بھی اللہ کی یاد ہے, ہمیں معلوم ہے احکم الحاکمین ہے, ان کا حکم ہے, اسی طرح تسبیح لے کے بیٹھے ہیں ان کی یاد ہے, ہمیں تو پتا ہے کہ ہم کیسے یاد کرتے ہیں اللہ کو, اللہ ہمیں کیسے یاد کرتے ہیں. اس کی تفسیر حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں فرمائی ہے کہ فذکرونی بالاطاعت, تم مجھ کو اپنی اطاعت سے یاد کرو, اذکرکم بالعنایت, میں تم پر طرح طرح کی عنایات کروں گا, نعمتوں کی بارش کروں گا, تم میری فرما برداری کرو, نعمتیں تمہاری خاتم ہو کے تمہارے قدموں میں آ جائیں گی. بس ہمارا کام کیا ہے کہ مال کے پیچھے بھاگنا, بنگلوں کے پیچھے بھاگنا, گاڑیوں کے پیچھے بھاگنا نہیں, جتنا مقدر میں ہوگا اللہ تعالیٰ تمہیں وہ دے دیں گے, تم بس کیا کام کرو کہ اللہ کی یاد کرو, اللہ کو یاد کرو. اللہ کی یاد بتاتے رہتے ہیں کہ دو قسم ہیں اللہ کی یاد کی, عبادات مثبتہ, نماز, روزہ, زکات, ذکر وغیرہ, اور دوسری یاد ہے منفی یاد, کہ اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی باتوں سے رک جانا. یہ دونوں باتوں سے مل کر اللہ تعالیٰ کی کامل یاد بنتی ہے. جو یاد کامل نہ ہو تو وہ بے فائدہ ہے, پھر اس کا نقصان ہے. جو یاد کر رہا ہے مولا کو اپنے دل میں, سمجھے کہ اس کا مولا بھی یاد کر رہا ہے. انعام ذکر کا یہ قرآن نے بتایا, انعام ذکر کا یہ قرآن نے بتایا, ذاکر کو اس کا مولا بھی یاد کر رہا ہے, ذاکر کو اس کا مولا بھی یاد کر رہا ہے. پیاسوں کا یاد کرنا پانی کو ہے مسلم, یعنی پیاسا تو پانی کو یاد کرتا ہی ہے کہ کہیں سے پانی مل جائے. پیاسوں کا یاد کرنا پانی کو ہے مسلم, پانی بھی اپنے پیاسوں کو یاد کر رہا ہے. آسمان دنیا پہ اللہ تشریف لاتے ہیں آدھی رات کے بعد اور پوچھتے حل میں مستغفرین, کہ کوئی ہے مجھ سے مغفرت چاہنے والا میں اس کی مغفرت کروں, کوئی ہے مجھ سے بخشش چاہنے والا میں اس کی بخشش کروں, اور کوئی ہے مجھ سے حاجت مانگنے والا میں اس کی حاجت پوری کروں. ہم کہاں ہوتے ہیں؟ خواب غفلت میں پڑے سو رہے. عالم ہے کہ بے علاج پڑا سوتا ہے, غفلت میں ہر ایک شخص پڑا ہوتا ہے. اے دوست مگر رات کے سناٹے میں رو رو کے تیرا نام کوئی لیتا ہے. اللہ والے کیا ہے, اللہ والوں کی تو یاد ہی وہ شروع ہوتی ہے. حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا جب تعلق حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہو گیا, بہت بڑے عالم تھے, اتنے بڑے عالم تھے کہ یہ عربی زبان ہی میں بات کرتے, عربی زبان میں تصنیف کرتے تھے, سارے شرق الاوسط میں جہاں جہاں عرب ممالک ہیں سب جگہ ان کا غلغلہ تھا ان کے علوم کا, اتنے بڑے عالم تھے. لیکن حضرت تھانوی سے تعلق جب تک نہیں تھا, جب تعلق ہوا تو پھر کیا حالت بدل گئی, کہ جب حالت ایک ہی بیان سنا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ, عاشقانہ بات اور ہوتی ہے, عابدانہ زاہدانہ بات اور ہوتی ہے. ذرا عاشقانہ عبادت سیکھو, ذرا عشق و محبت سے اللہ کا نام لینا سیکھو کسی اللہ والے سے, پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ کی یاد کیا چیز ہوتی ہے. میرے دوستو ایک ہی بیان سنا تو کیا کہنے لگے, ستون کو پکڑ کے رونے لگے اور کہا کہ ہم سمجھتے تھے کہ علم ہمارے پاس ہے, آج معلوم ہوا کہ علم تو ان بوریا نشینوں کے پاس ہے. چھوٹی سی خانقاہ تھی تھانہ بھون کی, بالکل سادہ سی, شاید کسی نے اس کی تصویر دیکھی ہو کہ تھانہ بھون کی خانقاہ میں تین حجرے بنے ہوئے, بالکل سادے سے کمرے, اور کیسا اس میں نور ٹپکتا ہے, ذرا کبھی دیکھ کسی کو موقع مل جائے تو دیکھو. تو وہاں حضرت تھانوی رہتے تھے. فرمایا کہ آج معلوم ہوا کہ علم تو ان بوریا نشینوں کے پاس ہے. اور پھر یہ شعر کہا کہ جانے کس انداز سے تقریر کی, پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا. پھر سارا جو دل میں اشکالات تھے, سارے معاملات مسائل تھے, یہ کیوں یہ کیوں, سب جاتا رہا ایک ہی تقریر میں. تو کہا کہ جانے کس انداز سے تقریر کی, پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا, اس طرح پایا مزہ قرآن میں جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا. اور پھر فرمایا کہ جب ذکر و اشغال کی توفیق ہو گئی, ذکر اللہ بتا دیا شیخ نے اور ذکر کرنے لگ گئے,
تو کہا کہ یہ شعر کہا کہ وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے، وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے، صبح سے ہی انتظار شام ہے، صبح سے ہی انتظار شام ہے. اور کیا ہے اس کا ایک شعر، کسی کو یاد ہے؟ ایک شعر اور ہے ذکر اللہ سے متعلق ہے. بہرحال تو یہ حالت بدل گئی ان کی، یہ حالت بدل گئی اتنے بڑے عالم کی. اور ایسا فدا ہوئے، ایسا فدا ہوئے. دیکھو دوستو، اتنے کسی بڑے عالم کا شیخ کے سامنے مٹنا بہت بہت بڑا کام ہوتا ہے. ایک عام آدمی تو مٹ سکتا ہے کیونکہ اس کو کوئی پوچھتا نہیں، عالم اتنے بڑے کہ ساری دنیا میں ان کا غلغلہ. لیکن فدائیت ایسی کہ حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب بیعت کی درخواست کی حکیم الامت سے تو فرمایا کہ بھائی دیکھیں فلاں فلاں رسالے میں آپ نے بزرگوں اولیاء اللہ کے بارے میں فلاں بات میں یہ بات لکھی ہے، مناسب نہیں ہے. جب تک آپ اس کی تردید نہیں کریں گے ہم آپ کو بیعت نہیں کریں گے. اتنے بڑے عالم، اب آپ سوچیں کہ ساری دنیا میں وہ مشہور ہیں تو کیسے وہ ایک عالم کے لیے کتنی بڑی بات ہے کہ اس کی تردید کرے. لکھ کے وہ بھی فوراً جا کر رسالے میں اس کی تردید لکھ دی کہ یہ میری فلاں فلاں بات جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، اور چھپوانے کے بعد وہ رسالہ حکیم الامت کو لا کے دکھا بھی دیا. دیکھو کیسی فنائیت ہے. عام آدمی اپنی غلطی کا اعتراف کر لے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اتنا بڑا عالم ساری دنیا میں غلطی کا اعتراف کر رہا ہے کہ میں غلط تھا اور یہ اب یہ بات صحیح ہے. تو یہ ہے شیخ کے سامنے اپنے کو مٹانا. اور اس کا کیا انعام ملا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا از سلیمان گیر اخلاص عمل. اگر اخلاص عمل سیکھنا ہے تو سلیمان سے سیکھو. شیخ خوش ہو گئے. یہ ہوتا ہے بھائی میرے دوستو، کسی شیخ کو پکڑو اور اس پہ فنا ہو جاؤ، فدا ہو جاؤ، اگر مگر مت لگاؤ، پھر دیکھو کہ کیا کہانی کایا پلٹتی ہے. پیاسوں کا یاد کرنا پانی کو ہے مسلم، پیاسوں کا یاد کرنا پانی کو ہے مسلم، پانی بھی اپنے پیاسوں کو یاد کر رہا ہے، پانی بھی اپنے پیاسوں کو یاد کر رہا ہے. پیاسوں کا یاد کرنا پانی کو ہے مسلم، پانی بھی اپنے پیاسوں کو یاد کر رہا ہے. آخری شعر ہے، گر یاد کر رہی ہے یہ خاک آسماں کو، گر یاد کر رہی ہے یہ خاک آسماں کو، اختر فلک زمین کو بھی یاد کر رہا ہے، اختر فلک زمین کو بھی یاد کر رہا ہے. گر یاد کر رہی ہے یہ خاک آسماں کو، اختر فلک زمین کو بھی یاد کر رہا ہے، اختر فلک زمین کو بھی یاد کر رہا ہے. اس نے بتا سے جو دل آباد کر رہا ہے، وہ اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے. جو نفس کو گناہوں سے شاد کر رہا ہے، وہ روح کو معذب ناشاد کر رہا ہے. وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے، وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے، اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے، اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے. رمضان شریف کا مہینہ آنے والا ہے،
برکتوں والا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے بارے میں فرمایا ہے لعلکم تتقون. اس کا مقصود کیا ہے روزے فرض کرنے کا؟ ہمارے حضرت نے فرمایا ہے کہ جب انسان حلال نعمتوں سے بھی رک جاتا ہے تو حرام سے کس درجہ بچے گا, ہے نا؟ جو آدمی حلال جائز نعمت سے اللہ نے روک دیا کہ بھئی ابھی کھانا بھی نہیں پینا بھی نہیں, تو وہ حرام کاموں سے کتنا بچے گا. تو اور حرام کام سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ہریرہ اتق المحارم تکن اعبد الناس, کہ آپ گناہوں سے بچ جاؤ, حرام سے بچ جاؤ, سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ. عبادت گزار, عبادت گزار بننے کا شوق ہوتا ہے نا, بھی تاجد بھی پڑھے, نوافل بھی پڑھیں, ذرا ذکر و اذکار کریں, اپنی زندگی میں خوب ذکر و اذکار کریں, تو مانا جاتا ہے کہ بھائی بڑے عبادت گزار ہیں, ہر وقت تسبیح لیے بیٹھے رہتے ہیں. لیکن تقویٰ سے رہنا اس سے بھی بڑی عبادت ہے. گناہ نہ کرنا, اللہ کو راضی رکھنا, اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں اپنے دل کو توڑنا. تو یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس میں خاص طور سے چند باتوں کا خیال رکھنا ہے, تاکہ ہماری یہ جو صبح سے لے کر رات تک کی ایک پابندی ہے کھانے پینے کی اور دوسری باتوں کی, تو اس میں جو ہے وہ ہماری یہ عبادت محض مشقت نہ رہ جائے, محض بھوکا پیاسا رہنا نہ ہو جائے, ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو ہے اس کے اندر دراڑے نہ پڑ جائیں, روزے کو پھاڑ نہ ڈالے. تو اس میں سب سے بڑی چیز نگاہ کی حفاظت ہے. یہ نگاہ کی حفاظت فرض عین ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم فرمایا ہے, اور نگاہ کی حفاظت نہ کرنے کو آنکھوں کا زنا فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بخاری شریف کی حدیث ہے زن العین النظر. اور آنکھوں کی حفاظت نہ کرنے والے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کی لعنت ہے. مشکاۃ شریف کی حدیث ہے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے جو دیکھتا ہے اور جو دکھاتا ہے یا دکھاتی ہے, دیکھتی ہے, دونوں پر لعنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کی بد دعا ہے. تو خاص طور سے نگاہ کی حفاظت کا عہد کریں. ٹائم پاس کرنے کے لیے ڈرامے, خبریں, ان چیزوں کو خیرآباد کہیں. میرے حضرت نے فرمایا کہ جو شخص رمضان شریف میں یہ عہد کر لے اور رمضان شریف میں پورا مہینہ گناہوں سے بچ جائے, تو انشاءاللہ تعالی میں امید رکھتا ہوں اللہ کی ذات سے کہ اس مہینے کی برکت سے اللہ تعالی باقی 11 مہینے بھی اس کو تقویٰ نصیب فرما دیں گے, یعنی کہ ساری عمر اس کو تقویٰ نصیب فرما دیں. شرط یہ ہے کہ ہم عہد کریں, پکا ارادہ کریں, اپنے دل کی آنکھیں کھولیں کہ ہمیں کس کے پاس جانا ہے, اس کو حساب دینا ہے. ہمارا ایک ایک عمل, ہماری آنکھ کی ایک ایک حرکت, ہماری زبان کی ایک ایک لفظ, ایک ایک حرف, سب لکھا جا رہا ہے, دیکھا جا رہا ہے, نوٹ ہو رہا ہے. یہ سی سی ٹی وی کیمرے نہیں ہوتے, سب چیز نوٹ ہو رہی ہے. یہ انسان کا بنایا ہوا ہے, احکام الحاکمین کا کے پاس سارا ریکارڈ ہو رہا ہے, سب چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. تو یہ خیال رکھیں کہ ہم تو گناہ کر رہے ہیں چھپ کر, لیکن جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. تو اس لیے خاص طور سے نگاہ کی حفاظت کا ہم سب پکا ارادہ کر لیں کہ یہ موبائلوں سے بالکل پرہیز کریں اور ضرورت کی چیز استعمال کریں, ٹھیک ہے؟ جس کی ضرورت نہ ہو وہ سادہ موبائل رکھے, وہ فتنے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا, دیکھو یہ اللہ کی حدود ہیں قائم کردہ, اس کے قریب بھی مت جانا. ہمارے حضرت نے فرمایا دیکھو اگر ہندوستان کے بارڈر پہ فوج جمع ہو جائے ہندوستانی اور اعلان ہو جائے جنگ ہونے والی ہے, تو دور دور کا بارڈر کا علاقہ خالی کرا لیتے ہیں کہ نہیں, کہ بھائی یہاں خطرہ ہے. تو خطرے سے بچنے کے لیے دور رہو ان چیزوں سے, اسباب گناہ سے دور رہو گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ محفوظ بھی رہو گے. جس کو شدید ضرورت ہے, کاروباری مجبوری ہے اس کی, وہ اس کو احتیاط سے استعمال کرے اور اس کا استعمال اپنے کسی مسلح مربی سے سیکھے, اور اگر اس میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس سے اس کا علاج پوچھے, تب تو اس کے لیے رکھنا جائز ہے, ورنہ اس کے لیے رکھنا جائز نہیں ہے. اس لیے ایسی چیزوں سے دور رہو, ان کو خیرآباد کہو, گڈ بائی کہو, گڈ بائی انگریزی کا شوق ہے نا لوگوں کو, گڈ بائی کہو کہ بھائی ہم یہ کام اب ہم اپنے مولا سے, مولا کی لعنت نہیں لے سکتے, آنکھوں کا زنا نہیں کر سکتے, ہم کمزور ہیں, لیتے ہیں ہاتھ میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم اٹھا کے رکھ دیتے ہیں. دوسری چیز زبان کی حفاظت,
جو پہلا بڑا گناہ اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ ہے نگاہ کی حفاظت، اور دوسری چیز ہے زبان کی حفاظت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص مجھے، جس کا مفہوم ہے کہ کوئی شخص مجھے ان دونوں چیزوں کی ضمانت دے دے تو میں اس کی جنت کی ضمانت لیتا ہوں، ایک وہ جو اس کے دانت جبڑوں کے درمیان ہے اور ایک وہ جو اس کی ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی شرم کا. تو ٹانگوں کی جو درمیان کی چیز ہے وہ تو اس کا مقدمہ یہ ہے، جس کی نگاہ کی حفاظت رہے گی اس کی شرمگاہ بھی محفوظ رہے گی. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مؤمنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کریں، نامحرموں کو نہ دیکھیں. فوراً بعد کیا فرمایا؟ ویحفظوا فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت. نگاہ کی حفاظت نہ ہوگی تو شرمگاہ بھی محفوظ نہ رہے گی. تو یہ تو ساتھ اس کے ہو گیا، اور باقی رہی زبان کی حفاظت، غیبت نہ ہونے پائے. سب سے بڑا مرض رمضان کے اندر بجائے بچنے کے ہم لوگ اور اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ بھائی ٹائم پاس کیسے کریں، لاؤ چار دوست مل کے گپے مار رہے ہیں، چلو بھائی اس کی برائی اس کی برائی اس کی برائی. بھائی غیبت یہی ہے کہ جو برائی اس شخص میں ہو اس کے پیچھے بیان کرنا، اس برائی کو بیان کرنا ہی غیبت ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں منع فرمایا ہے، اسی کو اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف فرمایا ہے، ہے نا. اور غیبت کرنا فرمایا کہ اشد من الزنا، زنا سے بھی زیادہ اس کا گناہ اشد ہے، زیادہ ہے. وجہ کیا ہے کہ زنا کا تو اللہ نے اپنا حق رکھا ہے کہ اگر اللہ سے توبہ کر لے، کسی کو معلوم نہیں ہوا، دل سے صدقے دل سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اس کو. لیکن غیبت اگر کر ڈالی اور جس کی غیبت کی ہے اس کو معلوم ہو گیا، تو جب تک جس کو معلوم ہو گیا جس کی غیبت کی تھی وہ معاف نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ غیبت ہمارا گناہ معاف نہیں ہوگا. اللہ سے بھی معافی مانگنی ہوگی اور اس شخص سے بھی معافی مانگنی ہوگی جس کی غیبت کی ہے. اب مثلا سمجھ لو دنیا سے چلا گیا، وہ مر گیا، اب کس سے معافی مانگو گے؟ گناہ سرا گیا. اور اگر وہ کہیں ایسی جگہ چلا گیا رابطہ نہیں رہا، یہ ہوتا رہتا ہے. تو غیبت سے بہت زیادہ بچیں. اس طریقہ کیا ہے کہ زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کریں، ٹھہر کر استعمال کریں، فوراً نہ بولیں، ہر وقت یہ ایک جستجو. ہاں حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے مجدد فرماتے ہیں کہ ایک غم دل کو لگا ہوا ہے، ایک غم جو مجھے چین سے رہنے نہیں دیتا کہ نہ جانے اشرف علی کا آخرت میں کیا حال ہوگا. ایک غم میرے دل کو لگا ہوا ہے، ایک خلش میرے دل کو لگ گئی ہے کہ نہ جانے اشرف علی کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا. یہ ہم ہر وقت اپنی زبان کو استعمال کرنے سے پہلے، آنکھ کو استعمال کرنے سے پہلے، ہاتھ کو استعمال کرنے سے پہلے، کان کو استعمال کرنے سے پہلے، قدموں کو استعمال کرنے سے پہلے، ہر موقع پر ہر سانس ہمیں یہ فکر نصیب ہو جائے کہ ہم جو فعل یا ہم جو قول یا ہم جو عمل کرنے والے ہیں ہمارا مولا اس سے ناراض تو نہیں ہوگا. بس یہ فکر پالنے سے انشاءاللہ تعالی بیڑا پار ہو جائے گا. انشاءاللہ پھر آنکھ وہیں دیکھے گی جہاں ان کا حکم ہوگا، کان وہی بات سننے پر آمادہ ہوں گے جو ان کا حکم ہوگا، جو ان کی پسند ہوگی، زبان وہی بولنا پسند کرے گی جو ان کی پسند ہوگی، ہے نا. فرمایا کہ جو ان کی خوشی ہے وہی میری بھی خوشی ہے، جو ان کی خوشی ہے وہی میری بھی خوشی ہے. جا دل تجھے چھوڑا کہ جدھر وہ ہیں ادھر ہم، جا ہمارے مولا کی مرضی ہوگی ہم تو وہیں جائیں گے. اے دل تو ہمارا نہیں، ہم تیرے بندے نہیں ہیں، تیرے غلام نہیں ہیں، تیری مرضی پہ ہم نہیں چلیں گے. تو لاکھ خواہشات کرتا رہے لیکن ہم تو اپنے مولا ہی کے راستے پہ چلیں گے، ہم تو اپنے مولا ہی کی پسند پر چلیں گے، ہے نا. ایک میری خوشی ہے، ایک ان کی خوشی ہے. جا دل تجھے چھوڑا کہ جدھر وہ ہیں ادھر ہم، ہے نا. تو یہ ہے. اور خواجہ صاحب فرماتے ہیں بھائی خیالات آئیں گے، تقاضے آئیں گے، ان کو کچل دو. تقاضے کو کچلنے سے اللہ کا راستہ طے ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ ہے ضبط ہے شوق و ضبط شوق میں دن رات کشمکش، ہے شوق و ضبط شوق، شوق ہے حزینوں کو دیکھ لیں، گناہ کر لیں، فلاں بات کہہ دیں، غیبت کر لیں، جھوٹ بول دیں، دھوکہ دے کر مال بیچ دیں، چوری بجلی چوری کی استعمال کر لیں، کوئی دیکھ نہیں رہا اور ساز باز کر لیا کہیں اس کی والوں سے. یہ سب جو ہے حقوق العباد میں سے، کہاں سے دو گے قیامت کے دن؟ سوچنا چاہیے. آج تو کما لیا اور وہی کمائی جو ہے لوگ گنوا بھی دیتے ہیں. دیکھا ہے ہم نے بہت سو کو جو اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں ان کے پیسہ نکل جاتا ہے. کبھی بچے بیمار ہو، کبھی مہلک بیماری آ گئی، بس وہ نکل گیا. تو اور نہ بھی نکلا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، ہے نا، ایک بجلی کی چوری آدمی کرتا ہے تو کتنے لوگ اس سے اس کا نقصان پہنچتا ہے، سینکڑوں لوگوں کو اس کا نقصان پہنچتا ہے اگر آپ اس کی تحقیقات میں جائیں. تو یہ سب باتیں ہیں. تو گناہ کرنے سے یہ معاملہ، کیا بات کہہ رہا تھا، ہاں ہے شوق و ضبط شوق میں دن رات کے، دل چاہ رہا ہے گناہ کرنے کا، نافرمانی کرنے کا اور شرعی قانون کو توڑنے کا، شرعی پردہ نہ کرنے کا، سب دل چاہ رہا ہے. تو فرمایا ہے شوق و ضبط شوق میں دن رات کشمکش، دل کہہ رہا ہے کہ کرو اور میں کہہ رہا ہوں نہیں، اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ سے ڈرو. تو ہے شوق و ضبط شوق میں دن رات کشمکش، دل مجھ کو اور میں دل کو ہوں پریشان کیے ہوئے، دل کو میں پریشان کر رہا ہوں، خبردار تجھے نہیں کرنے دوں گا. ایک شاعر تھے مومن خان مومن، ان کا ایک بدعتی سے تعلق تھا، بدعتی سے. تو وہ خود نا وہ تھے آرزو، ان کا نام تھا آرزو، مرد تھے وہ، ان کا نام تھا آرزو. انہوں نے ان کی دوستی تھی مومن خان مومن سے، شاعر تھے وہ. لیکن اس وقت وہ سنا ہے کہ انہوں نے توبہ کر لی تھی بعد میں، صحیح العقیدہ ہو گئے تھے. تو پہلے وہ بدعتی تھے، جب ان کو معلوم ہوا کہ بدعتی کا اکرام جائز نہیں، بدعتی دوستی ٹھیک نہیں ہے، تو بچپن کے یار بہت ہی گہرے دوست، مگر ان سے تعلق توڑ لیا، کہا کہ جب تک توبہ نہ کرو گے ہم تمہارا ساتھ. اب چونکہ بچپن سے دوستی تھی، گہری دوستی تھی، یارانہ تھا، روز کا اٹھنا بیٹھنا، تو چین نہیں آتا تھا. لیکن اللہ کی محبت میں کیا شعر کہا، واہ کیا بات کہی، کہ لے آرزو کا نام تو دل کو نکال دوں، لے آرزو کا نام تو دل آرزو بدعتی تھے اور مومن صحیح تھے، یہ گڑبڑ ہو گئے، آرزو بدعتی تھے. تو اس کو فرمایا کہ لے آرزو کا نام تو دل کو نکال دوں. اے دل تو کیا چیز ہے، تو آرزو کا نام لے، تو جانے کی بات تو کر، میں دل کو نکال دوں گا سینے سے، کیونکہ تو ناجائز مطالبہ کر رہا ہے، میں تجھے سینے سے نکال دوں گا اللہ کی محبت میں. لے آرزو کا نام تو دل کو نکال دوں، مومن نہیں جو ربط رکھیں آرزو سے ہم. زو مانی ہے، یعنی اپنی آرزوؤں سے ہم کیوں ربط رکھیں. ایک وہ آرزو تھے اور ایک دل کی آرزو ہے، دونوں ایک ہی بات ہے. تو کہا کہ لے آرزو کا نام تو دل کو نکال دوں، مومن نہیں جو ربط رکھیں آرزو سے ہم. یہ ہمارے ساتھ ہمارا معاملہ ہونا چاہیے، اللہ کی محبت اس حد تک ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے آڑے جو بھی آ جائے، کوئی رشتہ آ جائے، کوئی مال آ جائے، کوئی نفع کی چیز آ جائے، ہمیں قبول نہ ہو، ہمیں اپنے اللہ کی مرضی پہ چلنا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. تو لہٰذا روزے کے اندر آنکھ کی حفاظت خاص طور سے، اور دوسری زبان کی حفاظت، کے جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ ہو، کسی کو دھوکہ نہ دیں، جھوٹی قسم نہ کھا کر بیچیں، اسی طرح کسی کو طعنہ نہ دیں، کسی کو زبان سے اذیت نہ دیں، گالی نہ بکیں. یہ ساری چیزیں روزے کو برباد کرنے والی ہیں، اس کا اجر و ثواب برباد کرنے والی ہیں. جبکہ روزہ کس قدر زبردست عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الصوم لی وانا اجزا به، کہ جو یہ روزہ جو ہے خالص میرے لیے ہے، خالص میرے لیے ہے، اور اس کا اجر بھی میں خود ہوں، میں اس کو مل جاتا ہوں. ایک حدیث پاک میں یہ روایت ہے، انا اجزی بھی، کہ میں ہی اس کے جزا دوں گا، اور ایک حدیث میں آتا ہے، انا اجزا بھی، کہ میں خود ہی اس کے اجر و ثواب میں ہوں اس کے بدلے میں. کیا بات ہے، کتنی عالی شان عبادت ہے یہ روزہ، اور کتنے فضائل ہیں روزے کے. اور اس میں مسواک کا اہتمام کریں سب دوست اس مہینے کے اندر، خاص طور سے کہ منہ کی بو بھی جائے گی اور کلمہ شریف نصیب ہوگا مرتے وقت، اور روح آسانی سے نکلے گی. کتنے فوائد ہیں مسواک کے. اور ایک مسواک سے پڑھی گئی نماز، جو وضو میں مسواک کی جاتی ہے، اس وضو سے پڑھی گئی نماز کا درجہ کتنا ہوتا ہے، 70 گنا زیادہ. ایک نماز کے ایک روپیہ کے آپ کے 70 ہو رہے ہیں بھائی، کتنا بڑا یہ سودا ہے. تو ایک ذرا سی مسواک کو استعمال کرنے سے کیا اجر و ثواب ہے نا. اور فرمایا میرے مرشد دامت برکاتہم نے، ہمیں بھی پہلی دفعہ معلوم ہوا، ہم یہ سمجھتے تھے کہ بس نفل پڑھو تو اس کا ثواب فرض کے برابر ہے، اور فرض کو 70 درجہ بڑھا دیا جاتا ہے. ارے جو نفل عمل کرے گا، مثلا سبحان اللہ کہہ دیا، تو یہ ایک نفل عمل ہے، اس کا ثواب فرض کی طرح ملے گا. ہر نیک عمل کا ثواب فرض کی طرح ملے گا. ہم نے تو پہلی دفعہ سنا، ہم سمجھتے تھے جو ہم نماز پڑھتے ہیں نفل، یہ صرف اس کے لیے ہے. ہر نیک عمل کے لیے ہے کہ اس کا ثواب بڑھا دیا جائے گا، فرض کے برابر اس کا ثواب ملے گا. تو اتنی عالی شان عبادت کی حفاظت بھی تو ضروری ہے بھائی. اگر 1,00,000 روپیہ گھر میں کما کے لاتے ہو تو اس کو کیا یوں ہی کھلے عام رکھ دیتے ہو؟ چوروں سے حفاظت، ڈاکوؤں سے حفاظت، بچوں سے حفاظت،
کر کے چھپا کے رکھتے ہو تو بھائی روزے کی بھی حفاظت کرو کہ کہیں ہمارا روزہ کوئی ڈاکو نہ لے جائے. پھر یہ حسین عورتیں اور یہ نامحرم لوگ اور یہ ٹچ موبائل اور نیٹ کیفے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان میں مبتلا ہو کر ہمارا ایمانی کوئی لوٹ کے لے جائے, ڈاکہ ڈل جائے, ہماری اچھی خاصی صبح کی سحری سے لے کر شام تک ہم بھوکے پیاسے رہے اور ملا بھی کچھ نہیں, تو کتنے بڑے نقصان کی بات ہے دوستو. لہذا ہم عہد کریں کہ ہم ان شاء اللہ تعالی اس پورے مہینے میں ایک نگاہ بھی خراب نہیں ہونے دیں گے, اور ان شاء اللہ تعالی میں بھی عہد کرتا ہوں کہ ان شاء اللہ تعالی زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کریں گے اور کسی پر غصہ آ جائے جھگڑا نہیں کریں گے. جھگڑا بھی ایک چیز ہے, جھگڑا لو گالی بک گالی گلوچ, کسی سے ٹکر ہو گئی راستے میں, کیسے وہ آپس میں دست و گریبان ہو جاتے ہیں اور منہ سے غصے کے مارے جھاگ نکلنے لگتے ہیں. خصوصاً جب روزہ افطار ہونے کا وقت آن قریب آ جاتا ہے تو لوگ اتنی تیز دوڑاتے ہیں گاڑی کہ جیسے راستے میں تو کچھ کھا ہی نہیں سکتے, گھر ہی پہنچ کے روزہ کھلے گا ورنہ نہیں کھلے گا. ارے بھائی ایک چھوٹا سا پانی کی بوتل ایک کھجور اپنے ساتھ رکھ لو تو جہاں روزہ کھل جائے وہاں روزہ کھلو. کوئی فرض ہے کہ جب تک گھر نہ پہنچیں گے, چاہے موت کے منہ میں چلے جائیں قبر میں چلے جائیں, ٹکر خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ایسا ہو جائے کہ وہ دنیا ہی سے رخصت ہو گئے, روزہ وہاں کھل رہا ہے قبر میں جا کے, تو بھائی کچھ تو ہوش کرو. یہ تھوڑی کہ دوسرے کی جان کے بھی در پہ اپنی جان کے بھی در پہ, اور یہ تو حقوق العباد کے کتنا خلاف ہے. راستہ نہیں دے رہے, جہاں جگہ ملی بس موٹر سائیکل گھسیڑی, رکشہ ہے تو رکشہ کا اگلا پہیا تکونا ہوتا ہے نا, وہ آرام سے جگہ میں گھس جاتا ہے. اب بےچارا گاڑی والا اب وہ سیدھے جا رہا ہے, اس کے آڑ میں رکشہ گھسا دیا, اب وہ بھی کھڑا ہے رکشہ بھی کھڑا ہے, سب کو تکلیف ہو رہی ہے. موٹر سائیکلوں کا بھی یہی حساب کتاب ہے, موٹر سائیکل بجائے سیدھے چلانے کے بس جہاں جگہ ملی گاڑی کے آگے آ گئے, ادھر آ گئے ادھر آ گئے, لوگوں کو تکلیف دینا, اس سے بھی ہم سب بچیں گے. ہاں اپنی گاڑی کو سیدھے چلائیں گے اور تھوڑا صبر کر لیں گے. بھائی لوگوں کو راستہ دینا صدقہ نہیں ہے کیا؟ یہ ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ صرف مال لگانا صدقہ تھوڑی ہے, کسی کو راستہ دے دینا, کسی راستے سے کوئی پتھر کانٹا ہٹا دینا, یہ سب ثواب کی باتیں ہیں کہ نہیں؟ یہ ہم کیوں بھول گئے؟ اسی طرح گاڑی چلا رہے ہیں تو بھائی چلو بھائی تم پہلے نکل جاؤ کوئی بات نہیں, اور گاڑی کو سیدھے سیدھے چلاؤ تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے, طریقے سے چلاؤ. یہ سب چیزیں حقوق العباد میں ہیں, اور یہ گناہ ایسے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اللہ اللہ بھی کر رہے ہیں صحبتوں میں بھی بیٹھ رہے ہیں, کیا بات ہے کہ ہماری زندگی میں وہ بات پیدا نہیں ہو رہی جس لذت کا اور جس ایمانی کیفیت کا وہ یہ اعلان بار بار ہو رہا ہے کہ گناہ مت کرو اور حلاوت ایمانی پالو. کیا وجہ ہے کہ وہ حلاوت ایمانی ہم کو نصیب ہی نہیں ہو رہی, وہ چین نصیب نہیں ہو رہا, وہ برکت نہیں آ رہی, کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم نے ابھی غور ہی نہیں کیا ہم کن کن گناہوں میں مبتلا ہیں. ہم تو سمجھ رہے ہیں بس نماز روزہ ہم کر رہے ہیں, بہت بڑا تیر مار رہے ہیں, بڑا اللہ پہ احسان کر رہے ہیں. ارے احسان کیا کرو گے؟ اپنے اوپر احسان کر رہے ہو بھائی, جو کرے گا اپنا بھلا کرے گا. تو بھائی ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں گے کہ رمضان میں خوب صبر سے کام لیں گے. اگر سامنے والے کی غلطی بھی ہو گئی ہے, سامنے والے کی یہ غلطی ہم صحیح ہیں, پھر بھی چلو بھائی معاف کر دیا کوئی بات نہیں, چلو ہو جاتی ہے, کبھی ہم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے, لڑیں گے جھگڑیں گے نہیں, جھگڑے کی نوبت ہی نہیں آنے دیں گے, چلو بھائی کوئی بات نہیں ہے نا, ان شاء اللہ تعالیٰ اس پر عمل کریں گے نا. ان شاء اللہ میرا بھی ارادہ ہے, میں بھی ان شاء اللہ اس پہ عمل کروں گا. بس وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارا یہاں اٹھنا بیٹھنا قبول فرما لیجئے, جو کچھ عرض کر دیا اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ اپنے کرم سے قبول فرما لیجئے. اے اللہ ستاری فرما دیجئے. اے اللہ جو نیک باتیں جو آپ کے احکامات بیان ہوئے اپنے فضل سے اللہ اس پر عمل کی ہمیں توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ایمانی حلاوت ہمیں نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ایمان کی حلاوت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ تمام گناہوں سے بچنا نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ایک ایک گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ پاک ہم سب کو اس حالت میں ملنا, اس حالت میں ملاقات نصیب فرمائیے گا کہ ہم اے اللہ گناہوں سے پاک صاف اخلاق رذیلہ سے پاک صاف ہو کر آپ کے حضور حاضر ہوں، بنے بنائے سجے سجائے حاضر ہوں۔ اے اللہ گناہوں کے پوٹلے ہمارے معاف کر دیجئے۔ اے اللہ بلوغ سے لے کر آج تک جتنے بھی گناہ ہو گئے، اے اللہ گناہ کبیرہ ہو گناہ صغیرہ ہو، اے اللہ علانیہ کیے ہوں چھپ کر کیے ہوں، اے اللہ جان کر کیے ہوں انجانے میں کیے ہوں، اے علیم و خبیر آپ تو سب جانتے ہیں، اے میرے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے، جو حقوق العباد ہمارے ذمے رہ گئے اے اللہ ان کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اور اللہ جن جو ممکن نہیں ہے صدق دل سے اے اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، اور ان کو ہم کچھ پڑھ کر بخش دیں گے تاکہ ان کے حقوق ہمارے سر سے اتر جائیں۔ ماں باپ کو اگر ستایا تو اے اللہ ان کے اس گناہ کو ہمارے معاف فرما دیجئے، اے اللہ ان کے ہمارے ماں باپ کے درجات بلند کر دیجئے، جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی بے حساب مغفرت فرما دیجئے تمام مسلمانوں کی، اور اے اللہ ان کے درجات بلند فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کے حقوق جو ہمارے ذمے رہ گئے، اور تمام بندوں کے اے اللہ جن کے حقوق ہمارے ذمے رہ گئے اے اللہ ان کی ادائیگی کی توفیق دے دے، ورنہ اے اللہ اپنے کرم سے اس کو معاف فرما دے۔ اے اللہ غیب سے خزانے غیب سے اللہ ان کی ادائیگی حقوق کا انتظام فرما دے، اے اللہ ان کو انعامات سے مالا مال فرما دے، اے اللہ ہماری خلاصی فرما دے۔ اے اللہ خصوصاً یہ رمضان شریف کا جو مہینہ آنے والا ہے اے اللہ ہم کو اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ خاص طور سے اس مہینے میں ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما دے، جو بھی بعض قریبی دوست یا ان کے بچے بیمار ہیں اللہ آپ سب کو جانتے ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے سب کو شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجئے۔ بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت رزق نصیب فرمائیے، اے اللہ جن کے رزق میں تنگی ہے ان کے رزق میں فراخی اور برکت نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ضرورت سے زائد ہمیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارا ایمان تو بہت کمزور ہے، اے اللہ اس لیے ہم آپ سے مانگتے ہیں آپ ہمیں ضرورت سے زائد ہی عطا فرما دیجئے۔ اللہم اعنا بالعلم وزیننا بالحلم واکرمنا بالتقوی وجملنا بالعافیہ، اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا، اے اللہ جن کے رشتے نہیں آئے اے اللہ اپنے فضل سے ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دیجئے، جن کے رشتے ہو چکے ان میں آپس میں پیار و محبت نصیب فرما دیجئے، ہمارے چھوٹوں کو اپنے بڑوں کا ادب نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ تمام گھروں میں جہاں جہاں نا اتفاقی نا چاقی جھگڑے ہیں اے اللہ اپنے کرم سے ان کو دور فرما دیجئے، آپس میں پیار و محبت عطا فرما دیجئے، اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی فکر اور ان کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے فضل سے جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا، اے میرے کریم مالک میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں درود بے بہا دیے ہیں، اور مولا تیری گلی میں کس بات کی کمی ہے، دنیا تیری گلی میں عقبا تیری گلی میں، اے میرے اللہ دونوں جہان کی نعمتوں سے ہم سب کو ہماری اولادوں کو ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو مالا مال فرما دیجئے، ہم کو ہمارے سب گھر والوں کو اور ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو جذب فرما لیجئے، اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ میرے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرما دیجئے، اے اللہ ساعتن فساعتن متصاعدن متبارکن متزائدن درجات قرب بے انتہا عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ یہ بھائی کتابیں ہم لاتے ہیں، ماشاءاللہ آپ لوگ محبت سے لیتے بھی ہیں، لیکن ان کتابوں کی صحیح قدر یہی ہے، ہم تو مفت میں لا کے آپ کو دے دیتے ہیں، تو اس کی اصل قدر یہی ہے کہ اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں، اس کی فکر پیدا ہو اور اس پر عمل کریں، اس نیت سے اس کو لے کر جائیں، اور اللہ سے دعا بھی ہم کریں کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہاں بچیوں کو ٹافیاں دیں، وہاں اندر بھی بھجوا دیں، یہ بچے ٹافیاں لے لو بھائی۔ ہمارا کیا نام ہے؟ حمزہ۔
حنزلہ اچھا اور تمہارا کیا نام ہے طلحہ یہ جواد ہے یار یہ ہمیشہ نام الٹا یاد رہتا ہے فائز یہ لو بھائی کی بھی لے لو تو اور یہ بہن کی بھی لے لو
زکوان
اب تم دس برس کے ہو جاؤ گے پھر تم ٹافی تمہاری بند ہو جائے گی کیونکہ چھوٹے بچوں کی ہے ٹافی تم تو پہلی ٹافی کھا رہے ہو یہ لو حسن تمہارا چشمہ کہاں گیا